نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، معزز حاضرین اور محترم ناظرین، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں سلسلے وار ہو رہا ہے، اس میں پہلا درس مشتمل تھا سورۃ العصر پر اور دوسرا درس مشتمل تھا آیہ بر پر. یہ دو درس ہم نے 6 نشستوں میں مکمل کیے ہیں. آج ہم اس سلسلے کے 3rd درس کا آغاز کر رہے ہیں جو سورہ لقمان کے 2rd رکوع پر مشتمل ہے. اب آئیے کہ ہم سورہ لقمان کے 2rd رکوع کی تلاوت کر لیں اور اس کا ایک رواں ترجمہ سمجھ لیں تاکہ اس کے مضامین بیک نگاہ ہمارے سامنے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظيم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما صابک ان ذلک من عزم الامور. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ لقمان کا 2rd رکوع ہے اور یہ سورہ لقمان مصحف میں 21 پارے میں واقع ہوئی اور یہ رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے. ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ یہ ہوگا، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ آپ ہی اپنی ذات میں محمود ہے، ستودہ صفات ہے. اور یاد کرو جبکہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، اٹھائے رکھا اسے اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹنا، اور اگر وہ تجھ سے جھگڑے اس پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ رہ بھلے طریقے سے، معروف طور سے، اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور میں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اے میرے بچے، خواہ وہ یعنی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ چٹان میں ہو، خواہ آسمانوں میں ہو، خواہ زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے. اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی اور بھلائی کا حکم دے، بدی اور برائی سے روک، اور پھر صبر کر اس پر کے جو تجھ پر جیتے. یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر، کج رخی اختیار نہ کر لوگوں کے لیے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل. اللہ کو مغرور لوگ اور شیخی خورے بالکل پسند نہیں. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا، اس سے بطریق تذکر بادنا تعمل جو باتیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر اس منتخب نصاب میں اسباق کی جو ترتیب ہے، اس کے حوالے سے پہلے ان بنیادی امور کا، گویا کہ ان آیات کا جو اصل سبق ہے، لب لباب ہے، ان کا جائزہ لیجیے. آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ان آیات میں بھی وہی چار چیزیں پھر بیان ہو رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے سورۃ العصر میں آ چکی ہیں، آیہ پھر میں آ چکی ہیں. اس لیے کہ اصل ہدایت تو ایک ہی ہے، صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، اس کے سنگھائے میل تو وہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ بقول شاعر، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے اس راہ ہدایت کو واضح کرنا، یہ قرآن مجید کا مقصد ہے. البتہ یہ ضرور دیکھیے کہ ہر جگہ وہ بنیادی مضامین ایک نئے رنگ کے ساتھ آئے، کانٹیکسٹ بدلا ہوا ہے، وہ بحث جو ہے وہ نئی ہے، کہ جس کے ضمن میں وہی مضامین ایک نئے رنگ کے ساتھ آ رہے. چنانچہ ذرا جائزہ لیجئے، ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں ایمان باللہ کا ذکر یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اور مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے آیا ہے. ایمان باللہ کا مثبت پہلو کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرو. اور ایمان باللہ کا منفی پہلو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. تو اللہ کا شکر التزام شکر خداوندی، اور اجتناب عن الشرک، یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو گویا کہ ایمان باللہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ انسان کو بتمام و کمال میسر آ جائیں. اس کے بعد ایمان کی رسالت کا جائزہ لیجئے، تو اس کا ذکر اس پورے رکوع میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہیں نبی کا، رسول کا، وحی کا، ملائکہ کا ذکر نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں در حقیقت حکمت کی جو بنیادی باتیں ہیں، حکمت قرآنی کے جو اصول ہیں، وہ بیان ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، حضرت لقمان، جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی یا رسول کے پیرو تھے بلکہ ایک صحیح الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان. تو انسان اگر فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل صحیح کی رہنمائی میں ذہنی سفر طے کرے گا تو وہ کن امور تک پہنچ جائے گا، اصل میں اس رکوع میں ان کا تذکرہ ہے. لہذا یہاں رسالت یا نبوت کا سرے سے ذکر نہیں. ایمان بالآخرت کا جائزہ لیجئے تو اس کا جو اصل ایسنس ہے یعنی جزائے اعمال، نیکی اور بدی کا بھرپور صلہ یا اس کی صدا کا ملنا، اس کا ذکر تو ہے کہ اے میرے بچے نیکی یا بدی خواب و رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر خواب و کسی چٹان میں چھپ کر وہ عمل کیا گیا یا کہیں فضا کی پہنائیوں میں وہ عمل ہوا یا کہیں زمین کی پیٹ میں گھس کر اس عمل کا ارتکاب کیا گیا، وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کو لے آئے گا. یہ اصل میں ایمان بالآخرت کا رب لباب ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا. لیکن جان لیجئے کہ یوم الآخر، یوم القیامہ، جزا و سزا کا صراحت کے ساتھ ذکر یا جنت اور دوزخ کا ذکر، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف نبوت اور رسالت کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ایمان بالآخرت کا وہی پہلو مذکور ہے جو حکمت میں شامل ہے، بغیر وحی کے، بغیر نبوت اور رسالت کے بھی جہاں تک فطرت صحیحہ اور عقل سلیم انسان کو پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد سورۃ العصر میں آیا ہے پھر میں آپ نے دیکھا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے، یہاں بھی جائزہ لیجئے. سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ ادائے حقوق ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک. یہ اصل میں عنوان ہے کہ اس دنیا میں جو انسان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو اس پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں کہ جنہیں انہیں اسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ جو حقوق العباد ہے، ان حقوق العباد میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بات معقول بھی ہے، منطقی بھی ہے. انسان پر سب سے بڑا احسان تو بلا شک و شبہ اللہ کا ہے جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار حقیقی ہے. لیکن اللہ کے بعد انسان سب سے زیادہ زیر بار احسان ہے اپنے والدین کا، جنہوں نے اسے پالا پوسا، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا، اپنا آرام تج کر اس کے آرام کی فکر کی، اس کی تکلیف پر بے چین ہو جاتے رہے. اسے اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی. پھر ان میں بھی بالخصوص والدہ، اس کا حق بہت فائق ہے. لہذا والدین کے ذکر کے بعد یہاں آپ نے دیکھا کہ والدہ کا خاص طور پر ذکر آیا، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے زوف پر زوف برداشت کرتے ہوئے، پھر وہ جوک کی طرح اس کی چھاتی سے چمٹ کر اس کے جسم و جان کی توانائیاں چوستا رہا دودھ کی شکل میں. دو برس تک اس نے اپنی بہترین توانائیاں غذا بنا کر اس کے جسم میں اتاری. لہذا یہ احسانات عظیمہ. تو انسانوں کے حقوق میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے بیٹے کو اللہ کا حق تو بتا دیا کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس کا شکر کرو، لیکن خود اپنے حقوق کو بیان کرنا انہیں زیب نہ دیتا تھا. لہذا اس مضمون کی تکمیل اللہ نے اپنی طرف سے کر دی. حضرت لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات شامل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. البتہ ایک بات بہت اہم آ گئی کہ اگر دو حقوق سامنے آئے، ایک اللہ کا حق اور مخلوقات میں سے سب سے فائق حق والدین کا، تو ایک امکانی صورت یہ سامنے آتی ہے کہ اگر یہ دونوں حقوق ٹکرا جائیں، یعنی یہ کہ والدین مجبور کریں اپنی اولاد کو شرک پر، تو اب اولاد کیا کرے؟ دیکھیے یہ بالکل ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے بالخصوص جو نوجوان تھے ان میں ٹین ایجرز بھی تھے, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ نوجوان تھے. اور ان کے لیے سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی والدہ یا والدین جو مشرک تھے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے اور اپنے حقوق کا واسطہ دے کر کہ اپنے آبائی دین کو ترک نہ کرو. اب ان کے سامنے عملی سوال آیا, ایک سعادت مند نوجوان, سلیم الفطرت اور صحیح العقل نوجوان, ظاہر بات ہے کہ اس کے سامنے والدین کے حقوق کا جو تصور ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے ایک عملی پیچیدگی پیدا ہو گئی. اس کا حل کر دیا گیا کہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں, فلا تطعہما, ان کا کہنا مت مانو. البتہ یہ بھی نہیں کہ اس طرح ان کے سارے حقوق ساقط ہو گئے, نہیں, شرک میں تو ان کی حکم عدولی کی جائے گی لیکن باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم برقرار رہے گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دیکھنا اتباع کرنا اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. والدین کا اتباع ضروری نہیں ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین غلط راستے پر ہوں, ان کا اتباع ضروری نہیں ہے, نہ عقلن نہ نقلن. اعمال کے ضمن میں دوسری چیز آئی, نماز قائم کرو. اور آیہ بر کی طرح یہاں بھی دیکھیے, وہاں ہمدردی اس کا ذکر مقدم تھا اقامت صلات پر, یہاں ادائے حقوق کا ذکر مقدم ہے ادائے صلات پر. صلات کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, اس کے بعد اعمال میں آپ اور شمار کریں گے تو تواضع اور انکساری اور تھرو تنی. سار کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں ہو جاتی ہے, جسے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو انسانوں میں بھی جب تمکنت پیدا ہوتی ہے غرور کی وجہ سے وہ کج روئی اختیار کرتے ہیں, اس سے روکا گیا. اور دوسرا حکم دیا گیا, میانہ روی اور اقتصاد اور اعتدال اختیار کرو. تو یہ ہوئے اعمال, یہ انسانی زندگی کے عملی پہلو ہے جو اس رکوع میں آئے. سورۃ العصر میں تیسری چیز تھی تواصوا بالحق, یہاں اس کے لیے ایک معین اصطلاح آ گئی, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. اور یہ بڑی اہم اصطلاح ہے, ذہن میں رکھیے, اس لیے کہ امت مسلمہ کا تو مقصد وجود اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اسی اصطلاح کے حوالے سے بیان کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں, تم وہ بہترین امت ہو جنہیں دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو, اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. تو یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر. اور آخری چیز سورۃ العصر میں تھی وتواصوا بالصبر, یہاں بھی فرمایا واصبر علی ما اصابک, اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یہ عام طور پر ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوتا. اس پر تکالیف آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, امتحانات ہوں گے, آزمائشیں ہوں گی, اب جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو, اس لیے کہ یہ بہت ہمت کے کام ہیں. یہ ہے اس رکوع کے مضامین کا خلاصہ جو بعدنا تعمل ہمارے سامنے آ گیا. اب اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بات ہے کہ قرآن مجید نے اللہ کے حجت میں آگے پیش کی گئی ہے کہ تمہارے وہ دانا شخص یہ کہا کرتے تھے, لیکن کفار مکہ تو اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, تو ان پر یہ حجت کس طرح قائم ہوتی تھی, اس کی ذرا وضاحت کر دیں.
اصل میں حجت تو اس پہلو سے ہے کہ جن باتوں کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہی باتیں تمہارے ایک مسلم حکیم اور دانا انسان نے کہی تھی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم تقریر کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے اشعار کوٹ کرتے ہیں, وہ کس لیے؟ کہ وہ حکیم الامت ہیں, ان کا وہ مقام اور مرتبہ مسلم ہے. تو حضرت لقمان کی شخصیت ایسی تھی عرب میں کہ ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ ایک ہمارے بڑے حکیم اور دانا اور فلسفی انسان تھے. چنانچہ تقاریر میں اور اشعار میں عرب شعراء اور خطباء انہیں کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید ان کے سامنے یہ بات لا رہا ہے کہ جن امور کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ عین عقل و فطرت کے مطابق ہیں، اور تمہارے اپنے ایک حکیم اور دانا انسان کی تعلیمات کا لب لباب بھی یہی.
اس رکوع میں دھیمے بولنے کی تلقین کی گئی ہے، تو ہمارے معاشرے میں دھیمے بولنے یا آہستہ بولنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ تیز ترار اور شوق لوگوں کو زیادہ اسمارٹ سمجھا جاتا ہے، ذہین سمجھا جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سطحی ہوتی ہیں یا فوری طور پر مؤثر ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو مستقل اقدار ہیں. اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے اس معاشرے میں بھی جو دھیمے لوگ ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، وہ بات کریں تو عقلی استدلال کے سہارے سے بات کریں، نہ کہ اپنی آواز کی والیوم کو بڑھا کر. یہ اصل میں وہی شخص کیا کرتا ہے جسے یہ محسوس ہو کہ میری بات ہلکی ہے، لہذا وہ اس وائس کا والیوم بڑھا کر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چیز سے روکا گیا ہے، بات کرو جو معقول ہو، اس کے لیے خام خواہ بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر آواز بلند نہ کی جائے. صحابہ کرام کے بارے میں، حضور کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو الفاظ آتے روایات میں کہ آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے کہ جیسے کوئی کمانڈر اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا ہو. تو اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے محل اور مقام پر ہر چیز اچھی لگتی.
ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بہت سی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بڑوں سے اور دوسروں سے بھلائی اور اچھائی کا حکم دیا جائے، لیکن جہاں تک چھوٹوں کا اور اپنی بیوی کا تعلق ہے ان کو تو حکم دے سکتے ہیں، لیکن اپنے سے بڑوں کو، والدین کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟
یہ بہت صحیح سوال ہے. اصل میں جب ہم ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ سے کرتے ہیں تو امر کا ترجمہ بالعموم ہم حکم سے کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں امر کے معنی مشورے کے بھی ہیں، تلقین کے بھی ہیں، نصیحت کے بھی ہیں. تو والدین سے بھی کہا جا سکتا ہے، ابا جان ایسا نہ کیجیے، یہ بات غلط ہے، امی ایسا نہ کیجیے، یہ معاملہ درست نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نقل ہوئی، انہوں نے اپنے والد سے خطاب کر کے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے. اسی طرح خطاب کیا جا سکتا ہے. تو امر حکم کے معنی میں ہوگا جہاں وہ اختیار ہے، طاقت ہے، اور مشورہ اور تلقین کے معنی میں ہوگا جہاں اس کا محل اور مقام. حضرات، ہم نے سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کا جو اصل حاصل ہے، اس کا اصل سبق، وہ آج ہم نے سمجھ لیا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حکمت و دانائی سے حصہ وافر عطا فرمائے، اور یہ حکمت و دانائی صرف ذہن اور فکر میں نہ ہو بلکہ یہ ہماری شخصیتوں میں رچ بس جائے، ہماری سیرت و کردار کا جز بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.